जाने मसाइल तो उलमा से पूछे ये हुक्मे मुबीन हमको रब से मिला है।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله। مدنی چینل کے ناظرین پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلات و سلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی کفیل صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید، جزاک اللہ۔ کیسے مزاج کے نامی
الحمدللہ علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟
ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں ناظرین کی کچھ ویڈیو سوالات کی صورت میں، بھی کچھ ہمارے پاس ویڈیوز ہیں تو ان کو دیکھتے ہیں۔
مفتی صاحب کی بارگاہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر حج کے دوران کوئی غلطی ہوتی ہے جس سے اس کے اوپر دم لازم ہوتا ہے اور اس کو معلوم نہیں ہے کہ دم لازم ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اب وہ پاکستان آ گیا ہے، اب اس کو پتہ چلا ہے کہ میرے اوپر دم لازم ہو گیا ہے، تو کیا وہ سعودی عرب کے حوالے سے ہی دم دے گا یا یہاں پاکستان میں رہتے ہوئے دم دے دے گا تو اس کا دم پورا ہو جائے گا؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا۔
آمین۔ جی کیا فرماتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دم کوئی صدقہ مالی اعتبار سے نہیں ہے کہ آپ پیسے کسی کو دے دیں، بلکہ دم کی صورت میں در حقیقت جانور ذبح کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اس جانور کا ذبح کرنا حرم محترم میں ضروری ہے۔
ٹھیک۔
جو حرم ہے، کعبۃ اللہ شریف کے ارد گرد جو ہے، وہ ایک بہت بڑا ایریا ہے جو کہ حرم کہلاتا ہے، تو اس میں کسی جگہ پر حرم کے جانور کا ذبح ہونا ضروری ہے، لہٰذا دم کی ادائیگی پاکستان میں یا کسی بھی ملک کے اندر نہیں ہو سکتی سوائے حرم کے، بلکہ سعودی عرب کے اندر بھی حرم سے باہر نہیں ہو سکتی۔ مدینہ شریف کے اندر آپ جو ہے وہ دم ادا نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے لیے حرم ہی ہونا، مکہ المکرمہ والا حرم ضروری ہے،
یعنی مکہ مکرمہ میں بھی حدود حرم کے
حدود حرم کے اندر جو ہے وہ کرنا ضروری ہے۔ تو اب یہاں آ گئے ہیں تو اب اس کا حل یہی ہو سکتا ہے کہ وہاں کسی جانے والے حاجی یا معتمر، یا وہاں اگر کوئی آپ کا جاننے والا بااعتماد شخص ہے، اس کو پیسے دے دیں اور وہ آپ کی جانب سے جا کر وہاں پر وہ جانور ذبح کروا دے، تو یوں آپ کا دم ادا ہو جائے گا۔ البتہ اگر صدقہ لازم ہوا، جو حج کے کفارے ہیں ان میں ایک بدنہ ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ دم ہوتا ہے اور ایک صدقہ ہوتا ہے، دم اور بدنہ یہ دونوں وہیں پر ہی ادا ہوتے ہیں اور ذبح ہوتا ہے۔ دم چھوٹا جانور جیسے بکرا یا بکری، اور بدنہ جو ہے وہ پورا بڑا جانور جس میں 7 حصے ہوتے ہیں جیسے گائے یا بیل یا اونٹ۔
ٹھیک ہے۔
اور ایک ہوتا ہے صدقہ، کہ مختلف چھوٹے جو ہے وہ جرائم کے اوپر یہ لازم آتا ہے، تو یہ صدقہ جو ہے اس میں اختیار ہے کہ چاہے وہاں ادا کریں چاہے اپنے ملک میں ادا کریں، تو یہ دونوں جگہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، ضروری ہے کہ یہ صدقہ صدقہ واجبہ ہے، تو لہٰذا جو مستحق کے زکوٰۃ ہیں اسی کو ادا کیا جائے۔
ٹھیک ہے۔ اور پہلے جیسے انہوں نے کہا کہ پتہ ہی نہیں ہے کیا لازم ہو رہا ہے، تو اس کی بھی تعین کرنے پہلے دیکھ لیں کہ وہ غلطی ان سے ہوئی ہے
جی،
تو وہ کون سی ایسی غلطی ہوئی ہے اس کی تعین ہو جائے۔
بلند تو یہی کہ جو بھی جائے تو اسے چاہیے کہ اس طرح کے مسائل سیکھ کر جائے، وہاں کوئی چیز درپیش ہو جس کے بارے میں یہ کھٹکا ہو کہ یار اس میں غلطی ہوئی ہے، پتہ نہیں ہوگا نہیں، تو علماء سے رابطہ کر کے مسئلہ معلوم کر لیں تاکہ اس کے مطابق ادائیگی جو ہے وہ وہیں پر ہو جائے۔ اور بہرحال اگر اس وقت تک وہاں معلوم نہیں ہوا اور پاکستان یا اپنے ملک آ کر، وطن آ کر آپ کو معلوم ہوا، تو بہرحال اگر دم بنتا ہے تو ادائیگی وہیں پر کی جائے گی۔
ٹھیک ہے۔ ناظرین کرام کبھی سنتے بھی ہوں گے نا کہ یہ کتنے دم دینے بھائی، کون سے یہ دم؟ تو جانور ذبح کرنا ہے بیسک، اور وہ حدود حرم میں، اور اس کے گوشت کے بھی احکامات نارمل وہ نہیں ہے جو ہماری قربانی کے گوشت کے احکامات ہیں، بلکہ اس کا گوشت بھی فقراء کو تقسیم کرنا ہوگا، نہ خود کھانا ہے اور نہ ہی کہیں ایسی دعوت میں کرنا ہے، بلکہ جو شریف فقراء ہیں یہ ان میں تقسیم کرنا ہے۔ تو اس کا کوئی طریقہ کار ہے؟ یعنی اب ایک آدمی سوچتا ہوگا یعنی وہاں میں کیسے تلاش کروں، یہ فقراء کو کیسے تلاش کروں، تو ایک کوئی دے دیا پھر وہ اب تقسیم کر لے اس آگے؟
جی، کسی ایک بھی مستحق کے زکوٰۃ کو، یعنی ذبح، اصل تو ہے ذبح ضروری ہے،
ٹھیک ہے،
زندہ جانور آپ نہیں دے سکتے، اس سے آپ کا دم ادا نہیں ہوگا،
صحیح،
تو ذبح کرنے کے بعد اب وہ گوشت کسی بھی ایک مستحق کے زکوٰۃ کو دے دیا، اس نے اپنا قبضہ کر لیا، اس کی ملکیت میں آ گیا، تو آپ کا دم جو ہے وہ جس مصرف پہ لگنا تھا وہ لگ گیا،
صحیح ہے،
اب وہ آگے کسی اور کو دیتا ہے تو وہ اس کا اپنا فعل،
ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی نہیں اعتبار کیا جائے گا کہ ابھی حج سے آگے ہیں تو بھائی حج ہو گیا تو رات گئی بات گئی اب ختم سے؟
نہیں، جو دم وغیرہ لازم ہیں یا جو صدقات لازم ہیں وہ بہرحال جب تک ادا نہیں کریں گے وہ ذمے میں لازم ہی رہیں گے،
ٹھیک ہے،
اور اس میں یہ بھی نہ ہو کہ بولیں چلیں اگلی دفعہ جب جائیں گے اس وقت دے دیں گے، کہ موت زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، تو لہٰذا جلد از جلد اس کی ادائیگی کی ہی صورت بنائی جائے،
اور وہ وکیل بنا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ جی، مزید سوال ہے؟
رجب باستاری ملتان شریف سے۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں چار رکعت فرض نماز میں دوسری دو رکعت میں بظاہر اپنا سورت پڑھ لے، کیا اس سے نماز ہو جائے گی؟ اور تین رکعت وتر میں تین رکعتیں سے پوری کر کے چوتھی کھڑی ہو گیا، اور چوتھی پھر پانچویں دو پانچ رکعتیں پوری کر کے سلام پھرا، کیا وتر ہو جائیں گے؟
فرض نماز کی پہلی دو رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ اور ساتھ میں سورت ملانا واجب ہے، اور یہی حکم سنن و نوافل کی تمام رکعتوں کا ہے۔ البتہ فرض کی آخری دو رکعتوں میں اس بات کی رخصت ہے کہ آپ سورت نہ ملائیں، صرف سورہ فاتحہ پڑھ لیں، یا سورہ فاتحہ کے بجائے تین مرتبہ سبحان اللہ بھی کہہ لیں گے تو بھی نماز ادا ہو جائے گی۔ تو آخری دو رکعتوں میں فرض کی سورہ فاتحہ یا سورت ملانا واجب نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے ملا لیا تو اس میں کوئی گناہ بھی جو ہے وہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے سجدہ سہو وغیرہ بھی لازم نہیں ہوگا، نماز ہو جائے گی۔ بلکہ منفرد جو شخص علیحدہ نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ ملا لے سورت، اور جو امام ہے اس کو منع ہے کہ اس کے پڑھنے کی وجہ سے پیچھے نمازیوں پر نماز طویل ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے منع ہے، لیکن منفرد ملا سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے ملانا مستحب،
سورتیں ملانا مزید، ٹھیک ہے۔ جو انہوں نے کہا وتر اگر کسی نے پانچ پڑھ لیے،
تو اگر اس نے تیسری کے اوپر قعدہ کر لیا تھا اور پھر جو ہے وہ اس نے اس کے بعد دو رکعت مزید پڑھ لی اور آخر میں سجدہ سہو بھی کر لیا، تو اس کی نماز ہو جائے گی، وتر بھی ہو جائیں گے اور یہ بعد والی دو رکعت نفل ہو جائیں گی،
ٹھیک ہے۔ بارش برس رہی ہوتی ہے بعض اوقات، اور برستی بارش میں بھی آدمی مسجد کی طرف رواں دواں، مجھ سے کسی نے یہ بات پوچھی کہ راستے میں یہ وضو ہو جائے گا، یہ بارش بڑی موسلا دھار ہے کہ کپڑوں سے ہی پانی گویا کہ جو ہے وہ
ٹپک رہا ہے
اور نچوڑے تو باقاعدہ اتنا پانی، تو کیا صورت بن سکتی ہے؟
فقہ حنفی کے اندر وضو کے لیے نیت شرط نہیں ہے، سنت ہے لیکن شرط نہیں ہے، تو اگر بغیر نیت کے بھی اعضائے وضو پر پانی پھر گیا تو اس صورت کے اندر وضو ہو جائے گا۔ تو لہٰذا جو اعضائے وضو ہیں، جو فرائض کے اندر جن کا شمار ہوتا ہے، وہ چہرہ دھونا ہے، کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا ہے، سر کا مسح کرنا ہے چوتھائی سر کا، اور ٹخنوں سمیت پیر دھونا ہے، تو اگر یہ چیزیں واقعی بارش کے اندر یا ویسے بارش کے اندر جو ہے وہ دھل گئے یہ اعضا، تو اگرچہ اس کی نیت وضو کی نہیں تھی، وہ تو جو ہے وہ مسجد آ رہا تھا، تو بھی بہرحال وضو ہو جائے گا۔
لیکن اس میں دیکھ لیا جائے نا، گیلا پن ہونا، ظاہر چھینٹے چند بھی آئے تو کپڑے گیلے تو ہوں گے، اور اب پوری طرح نیچے
جو ہم بات کرتے ہیں وضو کی یا غسل کی، تو اس میں یہ ہے کہ جو پانی بہانا وہاں پر ضروری ہے، تو ہر جو ہے وہ گویا کہ جگہ پر دو قطرے پانی بہ جائے، تو اب ممکن ہے کہ بسا اوقات جو ہے وہ کپڑے تو بھیگ جائیں لیکن نیچے بدن کے اوپر دو قطرے پانی نہ بہے، تو فقط کپڑے بھیگ جانے سے وضو ہو جائے یہ درست نہیں ہے۔ تو ہاں اگر کسی نے واقعی جو اس نے دیکھا بارش ہو رہی ہے، اس نے آستینیں بھی جو ہے وہ چڑھا لیں، اور چہرہ بھی اوپر کر لیا کہ جناب اچھے طریقے سے، پھر داڑھی والا ہے تو اب اس کے داڑھی کے اندر بھی جو ہے وہ سارا پانی جو جانا ضروری ہے وہ سارا جو ہے وہ چلا گیا، اور پھر جو ہے وہ اس کے اپنے ہاتھ بھی اچھے طریقے سے جو ہے وہ دھو لیے، اور پیروں کے اندر بھی جو ہے وہ پانی اچھے طریقے سے پورا پہنچ گیا، تو ہی جو ہے وہ حکم ہوگا. سر پہ ٹوپی نہیں پہنی بھی تو چلیں، وہ ویسے گیلا ہو جائے گا. ٹوپی وغیرہ پہنی تو اتار کے شاید گیلا ہاتھ پھیرنا پڑے مسح کے لیے. تو یہ ضروری ہے کہ جن اعضاء کا دھونا ضروری ہے ان میں سے ہر عضو کے ہر حصے کے اوپر دو دو قطرے پانی بہ جائے.
دو دو قطرے پانی بہ جائے. داڑھی میں کیا احتیاط ہوتی ہے؟ یعنی اس کو عام بھی وضو کے لیے، کیونکہ بعض کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل نل کا چلا کر جو ہے وہ داڑھی میں ان کی گھنی ہوتی ہے اور بڑی بھی ہوتی ہے، تو کافی زیادہ یہاں تک کہ پورے ان کے کپڑے بھی گیلے ہو جاتے ہیں. تو ان کا یہی کہنا ہے کہ پوری داڑھی چونکہ دھلتی نہیں ہے تو اس لیے ہم یہ اہتمام کرتے ہیں. اور بعض اس میں ویسے ہی بس وہ کیا اور اس کو جو ہے نا وہ داڑھی کا مسا کر لیا، گیلے ہاتھ پیر کے
جی
وہ چلاتے، وہ اس میں زیادہ وہ نہیں کرتے. تو کیا کرنا، طریقہ بیسک کیا ہے؟
داڑھی گھنی داڑھی جو ہے وہ ہوئے تو اب اس صورت کے اندر جو ہے وہ بالوں کو دھونا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، جلد کے اوپر جو ہے وہ پانی پہنچانا کافی ہے
گھنی داڑھی میں.
تو اب اگر جو ہے وہ انہوں نے اس طریقے سے دھو لیا، اور وہ بھی یہ کہ پورا جو ہے وہ نیچے تک نہیں، جتنے جو ہے وہ چہرے کے جو حصے کے اندر جو بال آ رہے ہیں فقط ان بالوں کو جو ہے وہ دھونا کافی ہوگا.
کہیں سے کھال نظر آ رہی ہے
وہاں پر جو ہے وہ کھال کو پہنچانا ضروری، اور جو گھنی ہے اس کے اندر بالوں کو جو ہے وہ
بالوں
کافی ہوگا.
ٹھیک ہے. تو بیسک یہی ہے کہ اپنے بالوں کو جیسے یہ ہیں تو یہ بال ان کے دھل گئے،
جن کے جو ہے وہ دھل گئے، اور یہ بھی جو ہے وہ پورے نیچے تک جو ہے وہ دھونا جو ہے وہ ضروری نہیں،
یہ جو چہرے کے
جو ہے وہ حدود کے اندر جو ہے وہ آ رہے ہیں.
ٹھیک ہے، صحیح ہے. ٹھیک، ماشاء اللہ. تو ان چیزوں کا اور بہتر اگر پوری اگر اس طرح دھو لیتے ہیں تو اس میں کوئی ان کو ممانعت والی بات بھی نہیں ہے. لیکن اتنا زیادہ پانی، اور بعض کا وسوسوں میں لوگ شاید اس حوالے سے ہوتے ہیں کہ وہ دھوتے دھوتے، اور بعض ساتھ والا وضو کرنے والا بھی حیران ہوتا ہے کہ اس قدر یہ پانی بھی بہا رہے ہیں اور ان کو پھر تسلی بھی نہیں ہو رہی. تو ان لوگوں کو وسوسوں سے بھی نکلنا چاہیے اور ایسی غفلت سے بھی بچنا چاہیے کہ جو چیزیں دھلنے والی ہیں وہ بھی دھلنے سے رہ جائیں. کچھ میسیجز کی طرف بڑھتے ہیں. مظفر گڑھ سے یہ سوال ہے، اور سوال کہتے ہیں کہ کوئی اگر لڑکی مائیوں میں بیٹھ جائے مہندی کی رات، اس کے والد کا انتقال ہو جائے، تو اب کیا مائیوں سے باہر آ کر والد کو دیکھ سکتی؟
مائیوں تو ایک رسم ہے، کوئی اس کی شرعی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے، کوئی اعتکاف کی صورت جو ہے وہ نہیں ہے، تو اس میں بالکل باہر آ سکتی ہے، بغیر کسی وجہ کے بھی باہر آ سکتی ہے. کہ مائیوں میں بیٹھنا کوئی شرعی طور پر جو ہے وہ نہ کوئی لازم ہے نہ اس کی کوئی حقیقت اور حیثیت ہے. تو وہ ایک رسم کے طور پر ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ بھائی لڑکا یا لڑکی جس کو بھی مائیوں میں بٹھاتے ہیں تو اس کو پھر باہر نکلنے سے منع کرتے ہیں. تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، باہر بالکل نکل سکتی ہے، نکلنا چاہیے. بلکہ اس صورت میں تو اگر اعتکاف میں بھی کوئی بیٹھا ہو تو اسے اعتکاف بھی توڑنے کی اجازت ہوگی اپنے والد کے انتقال کی صورت میں باہر آنے کے لیے. اگرچہ بعد میں اسے اعتکاف کی قضا لازم ہوگی، لیکن بہرحال اس کے لیے نکلنا جو ہے وہ جائز ہے، اس کے لیے رخصت ہے موجود. تو مائیوں کی تو کوئی شرعی حقیقت اور حیثیت ہی نہیں ہے، تو بالکل نکل سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں.
اب اسی گھر میں والد کا انتقال ہوا ہے تو ظاہر ہے دیگر معاملات بھی
جی
کئی طرح کے جو ایک شوق کی کیفیت ہوتی ہے، تو اس میں کیا کہیں گے آپ؟
چونکہ سوگ کے اندر جو حکم ہے کہ بیوہ کے لیے 4 ماہ 10 دن جو ہے وہ ہے، اور اس کے علاوہ جو اہل خانہ ہیں ان کے لیے 3 دن تک جو ہے وہ ہے زیادہ سے زیادہ. تو لہٰذا اس کے اندر بالکل نئے کپڑے یا جو ہے وہ سجنا سنورنا ان تمام باتوں سے جو ہے وہ اجتناب کیا جائے گا سوگ کے ایام.
اسلامی بہنیں ورد و وظائف مخصوص ایام میں پڑھ سکتی؟
قرآن کریم کی تلاوت کرنا عورتوں کو منع ہے، لیکن ورد و وظائف پڑھ سکتی ہیں. البتہ اگر کوئی ایسا وظیفہ ہے جو کہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ پر مشتمل ہے، اور اس وظیفے کے اندر یا اس آیت کے اندر حمد و ثنا کا معنی نہیں پایا جاتا، اور وہ شخص جو ہے وہ اسے پڑھتا ہے، وہ عورت اسے پڑھتی ہے، تو اب اس کے لیے یہ پڑھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اگر کوئی ایسی آیت ہے جیسے آیت الکرسی ہے، تو اب اگر کوئی آیت الکرسی جو ہے وہ پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے کوئی عورت جو ہے وہ مخصوص ایام میں، اور مقصد قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہے، ذکر و اذکار کے طور پر پڑھنا ہے تو پڑھ سکتی ہے.
ٹھیک ہے جی. مزید سوال ہے.
میں نے پوچھنا تھا، ایک سوال ہے. میرا سوال یہ ہے کہ باتھ روم میں بیسن لگا ہوتا ہے، وہاں کھڑے ہو کر وضو کر سکتے ہیں؟
ٹھیک ہے. مزید
محترم، میں یہ سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں کسی کے ساتھ نا کاروبار میں شراکت داری کی ہے، وہ بسکٹ کا کاروبار کرتا ہے اور اس کو فکس پروفٹ ملتا ہے اس سے. مثال کے طور پر وہ 10,000 کا ایک کاٹن خریدتا ہے اور اس کا سیل ہوتا ہے 10,400 میں، اس میں سے 200 روپے وہ مجھے دیتا ہے اور 200 روپے خود رکھتا ہے، تو کیا ایسی صورت میں یہ کاروبار کرنا میرے لیے درست ہے؟
ٹھیک ہے، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. باتھ روم میں جو بھی بیسن پر کھڑے ہوگا،
بیسن پر کھڑے ہو کر وضو کریں گے تو وضو تو ہو جائے گا، چاہے بیسن باہر ہو یا واش روم کے اندر ہو. البتہ واش روم کے اندر ہونے کی صورت کے اندر اب وہاں پر ذکر و اذکار یا دعائیں وضو سے پہلے کی یا بعد کی یا درمیان میں آزاد ہونے کی، وہ آپ نہیں پڑھ سکتے. تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ باہر وضو کیا جائے اور بیسن کے بجائے بیٹھ کر وضو کیا جائے، کہ بیٹھ کر وضو کرنا قبلہ رو یہ سنت ہے، تو اس پر عمل کیا جائے. اگر یہ نہ ہو، کوئی بیٹھ نہ سکتا ہو یا ایسی صورت نہ ہو، تو باہر والے بیسن کے اوپر وضو کریں کہ کم از کم وہاں پر آپ بسم اللہ شریف پڑھ سکیں گے، دعائیں جو ہے وہ پڑھ سکیں گے. اندر واش روم کے بیسن ہوگا تو پھر وہاں پر ممکن نہیں ہوگا. اور اگر کوئی ایسی صورت ہے، ایئرپورٹ پہ بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ جناب وہاں پر کوئی گنجائشی جو ہے وہ اس طرح کی موجود جو ہے وہ نہیں ہے، تو پھر وہاں پر جو ہے وہ آپ اندر بھی پڑھ سکتے ہیں. اگرچہ ایئرپورٹ کے جو بیسنز ہوتے ہیں وہ واش روم سے جدا ہوتے ہیں، کہ ان میں واش روم جو ہے وہ پیک ہوتا ہے، ان کے اپنے دروازے الگ ہوتے ہیں اور بیسن جو ہے وہ الگ سے باہر ہوتا ہے، تو اس کا اگرچہ واش روم والے بیسن کا حکم جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن اگر کسی جگہ ایسا ہو کہ واش روم کے اندر ہی جو ہے وہ بیسن ہو اور وہاں پر وضو کرنا پڑ جائے تو وضو کر سکتے ہیں، وضو ہو جائے گا.
وضو ہو جائے گا. اس طرح باہر بیسن ہوتے بھی ہیں بعض اوقات، تو گھر کی خواتین کو مسائل ہوتے ہیں کہ وضو کرنا اور جی. سب کے سامنے پوری فیملی ہے، تو وہ پھر اسی طرح بیسن ہی جی. یوز کریں، کرتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. ہاں یا یہ کفیل صاحب، احتیاط بہت ضروری ہوتی ہے بیسن پہ جو وضو کرنے میں. پچھلے دنوں میں جمعے کے بیان کے لیے جا رہا تھا تو ایک شخص نے مجھے دعا کے لیے پرچی دی، تو پڑھ کے تو میں خود تھوڑا سا وہ ہوا کہ دماغ کی ہڈی ٹوٹی اور اس طرح، تو میں رک گیا. میں نے کہا معاملہ کیا ہوا، خیریت کیا ہوا؟ تو کہا کہ وہ سسٹر جو ہے نا بیسن پہ وضو کر رہی تھی تو اچانک ہاتھ چھوٹا اور گر گئی، تو بیچاری کا جو ہے نا وہ دماغ کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور اس طرح یعنی اللہ پاک ان کو تندرستی دے. میں مطلب کچھ دیر کے لیے تو بالکل سکتے میں آ گیا کہ ہماری اکثر عوام اسی طرح کرتی ہیں، اب گھروں میں یہی روٹین ہے. اپنی بھی کئی جگہوں پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ بیسن ہی میسر ہوتا ہے تو اسی طرح ہی وضو کر لیا جاتا ہے، یا کھڑے کھڑے وضو کرنا اب تقریباً گھروں میں
عام جو ہے
عام ہو چکا ہے، تو یہ احتیاط کر لینی چاہیے. میں تو اس دن سے بہت ڈرا ہوا ہوں. ایک ویسے بھی کہوں کہ آدمی اپنے آپ کو بھی دیکھے اور پھر اس کے ساتھ اس کو سنبھالنا، اور کوئی وزن والا شخص ہے تو میرا خیال ہے وہ نلکے پہ آسرا نہ کرے، ہو سکتا ہے نلکے کو بھی ساتھ لے جائے، نلکے ہی اس کے ہاتھ میں آ جائے. تو احتیاط کرنی چاہیے. جو اس طرح کے ہینڈل ہوتے ہیں یا کچھ ایسی سپورٹ کے جس کے ذریعے آپ اپنے آپ کو قائم رکھ سکیں،
تو یہ ہے کہ دیکھیں سنت میں عافیت دیے
بالکل
بیٹھ کر وضو کریں، قبلہ رخ جو ہے وہ ہو کر کریں، اور بعض بزرگ تو جو ہے وہ اس دور کے اندر بھی لوٹے سے وضو جو ہے وہ کرتے ہیں کہ پانی گرنے کے اندر جو ہے وہ احتیاط. اور واقعی اگر ہم دیکھیں تو جو نلکا کھول کے جو وضو ہوتا ہے
وہ تو پورا ٹب بھر جاتا ہے، پورا ٹب یعنی تجربہ کر کے دیکھیں
اگر آپ نیچے ٹب رکھ لیں اور تو. اور اگر ویسے جب وہ وضو کرنے والے ہم لوگوں سے تو شاید ہو بھی نہ سکے احتیاط کے ساتھ، لیکن جو ہے وہ ویسے وضو کرنے والے اگر وہ دیکھیں تو شاید جو ہے نا وہ ایک لوٹے کے اندر وہ وضو جو ہے وہ کر لیا.
پانی کا آپ نے ذکر کیا ہے
اور بارش
بارش دیکھیں، اور ہمارے اسٹوڈیو میں بھی اس وقت ٹھیک ٹھاک ایک یہ آواز آ رہی جس سے پتہ چل رہا ہے کہ باہر بہت تیز بارش. میں گھر سے نکلا تھا آج پروگرام کے لیے، اور یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. آپ نے اورنگی ٹاؤن سے آنا ہے، میں نے صدر سے آنا ہے، تو میں نے آپ کو میسج کیا تو آپ نے کہا ہمارے یہاں کچھ بارش نہیں ہے، ہمارے یہاں بارش ہو رہی تھی. خیر وہاں سے میں نکلا، لیکن اس وقت فیضان مدینہ اور اس کے اطراف میں اور شدید بارش ہے، بہت شدید بارش ہے، اللہ پاک عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد قطرات الامطار، اللہ پاک عافیت فرمائے، سلامتی فرمائے، اور بالخصوص جن جگہوں پر اور جن علاقوں میں خاص طور پر پانی کے حوالے سے بہت سخت آزمائش ہے، پانی ٹھہرنے کے حوالے سے گلیاں کفیل سے پوری کی پوری جام، اور ان دنوں میں بالخصوص جو ایک نمازی گھرانہ یا نماز پڑھنے والے سب کو پڑھنی چاہیے، لیکن بطور خاص جو آدمی ڈسٹرب ہوتا ہے.
میں گزر رہا تھا تو راستے میں ایک مسجد کی طرف نظر پڑی، تو اس مسجد کے بالکل سامنے نا وہ میدان تھا، یعنی خالی جگہ تھی
اور پورا پانی،
پورا پانی سے بھری ہوئی.
ان کو تو کشتیاں رکھنی
پڑی، یہ لوگ جو ہے وہ نمازی کیسے. اچھا پھر یہ کہ دن میں تو پھر بھی بندہ دیکھ بھال کر، رات میں عشاء کے وقت میں اندھیرا ہوتا ہے، صبح فجر میں اندھیرا ہوتا ہے،
بہت مشکل کام. بعض ان جگہوں پہ
آزمائش بھی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جو بوڑھے جاتے ہیں بس اوقات وہ سلپ ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں. اور وہی بات ہے جو بھی آپ نے کی کہ اس بڑھاپے کے اندر جو لوگ گر جاتے ہیں تو وہ تو پھر جو ہڈیاں کمزور اور آزمائش کا شکار.
گلیوں میں بھی نکلنا آسان تھا، اور پوری کی پوری گلیاں پانی سے وہ بعض جگہوں پر بھری ہوتی ہیں، آزمائش ہوتی ہے. بہر اللہ پاک عافیت سلامتی عطا فرمائے، ہمت کیجئے گا. اور اس حوالے سے بھی بعض اوقات آدمی پھر نمازوں سے دور ہو جاتا ہے، ان چیزوں سے دور ہو جاتا ہے، تو کوشش کریں. اللہ پاک اسباب پیدا فرمانے والا ہے، رب تعالی رحمت کی نظر فرمائے. جن علاقوں میں سیلاب ہے اللہ پاک اس سیلاب کی بھی عافیت سے محفوظ فرمائے. جن کے نقصانات ہوئے رب کعبہ اپنی رحمت سے نعم البدل عطا فرمائے، اور ان بارشوں کا رخ ان علاقوں کی طرف اللہ فرما دے کہ جہاں پر بارش اور پانی کی ضرورت ہے، جہاں درختوں اور پودوں کے لیے ضرورت ہے، یا سمندروں کی طرف، اور ہماری جہاں آبادیاں ہیں جہاں پہ بارش وہ نقصان کی کیفیت اختیار کر گئی ہے، اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اور ہمارے لوگوں کی بھی اللہ پاک سلامتی عافیت اور حفاظت فرمائے. ہمارا ادارہ اور ہمارا ایک شعبہ دعوت اسلامی کا ایف جی آر ایف کے تحت الحمدللہ امدادی کام وہ جاری ہیں، مختلف علاقوں میں ہیں، اور اس میں بھی آپ بڑھ چڑھ کر وہ حصہ لیں. انہوں نے آپ بطور خاص اپنی طرف سے پوسٹ جاری کی ہے کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی کا مکان جو گر گیا ہے اس کو بنا دیں، تو میں وہ دیکھ رہا تھا کفیل صاحب اس کے اندر جو ریٹ لکھے ہوئے ہیں، تو واقعی اگر کوئی یہ نیکی کرنا چاہے، بظاہر شہروں میں ممکن نہیں ہے.
جی
شہر میں مکان بنانا ہے تو آپ کو تو وہ کہیں کہ 15-20 لاکھ سے اوپر ایک گمان ہوگا کہ اس کی کوئی بنیادیں کھڑی کریں گے، لیکن وہ کچے مکان ہوتے ہیں عام طور پر، اور کچھ نارمل تھوڑے پکے بھی بنا لیتے ہیں. تو جو کچے مکان ہیں تو 1 لاکھ روپے تک اور 1.5 لاکھ روپے تک نارمل ایک فیملی کے لیے وہ گھر تیار ہو جائے گا، تو اس کے لیے کوشش کریں. اچھا کوئی چاہتا ہے کہ کسی کو کوئی کاروبار کے حوالے سے، اچھا ان کا کاروبار کیا ہے، وہاں بزنس کیا ہے، بیچاروں کے جو 2-4 جانور تھے وہ بھی بہ گئے اور کچھ ان کے پاس نہیں، وہ لوگ ایسے ہی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ایک بھینس ہے، 2 بکریاں ہیں، اور ایک ساتھ یہ سواری ہے، یا یوں کر کے بھائی یہی ان کے پاس، اور کچھ نہیں ہوتا. تو اب ان کو چاہیے بھی یہی کہ ہمیں گھر کے لیے ایک آدھ جو ہے وہ کوئی بھینس گائیں بیل کچھ بھی اس طرح کی چیز ملتی ہے تو ہم اسی کو پالتے رہیں گے، وہ آگے جا کر بک جاتا ہے، یا کسی کا دودھ بیچ کر وہ آگے جا کر ان کو کوئی پروفٹ ہوتا ہے، جس سے ان کے سال بھر کے معاملات کچھ نہ کچھ چلتے رہتے ہیں. تو زندگی بھی وہاں زیادہ مشکل اس طور پر نہیں ہے کہ اخراجات وہ والے نہیں ہیں، لیکن بہرحال پریشان تو ہے نا. ابھی اس وقت آسمان کے سائے تلے بس کسی نے شامیانہ دے دیا تو وہ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. الحمدللہ داؤد سامی کی طرف سے بھی سینکڑوں ایسے شامیانے کے طور پر بھی، اور جو جسے کہے کہ پورا ایک کیمپ لگا دینا اور جس کے اندر 6 سے 8 افراد وہ باقاعدہ آرام کر سکیں، تو یہ سہولتیں میسر کی جا رہی ہیں. آپ لوگ تعاون سے یہ مزید اس میں آپ ضرور تعاون فرمائیں تاکہ ان علاقوں کے اندر بھی جو امدادی کام جاری ہیں ان کو زیادہ اچھے انداز سے وہ آگے کنٹینیو رکھا جا سکے. مزید بڑھتے ہیں آپ کے سوالات.
مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ بارش کے دنوں میں اگر مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جانا ہو اور رستے میں اس طرح کا یعنی کہ ماحول ہو کہ کپڑے خراب ہونے کا اندیشہ ہو، سارا یعنی کہ پانی ہی پانی ہو خراب، تو کیسی صورت میں گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟
ٹھیک ہے،
ویسے برستی بارش میں بالخصوص جب بہت زیادہ تیز بارش ہوتی ہے اس وقت بھی لوگ اس طرح کے سوالات پوچھتے ہیں.
اگر واقعی تیز برستی بارش ہے اور اس وقت جانا جو ہے وہ حرج کا باعث ہے تو اس صورت کے اندر تو نماز کی جماعت چھوڑنے کی رخصت ہوگی. اور ایک یہ ہے کہ بارش تو نہیں ہو رہی اب کیچڑ جو ہے وہ ہے, اب اس کے اندر جو ہے وہ احتیاطی صورت اختیار کر کے مسجد جایا جا سکتا ہے تو مسجد جانے کا ہی حکم ہوگا کہ با جماعت نماز بھی جو ہے وہ ادا کی جائے. اب اس میں ایک پہلو یہ کہ اس وجہ سے لوگ نہیں جاتے کہ کیچڑ کپڑوں پر لگ جائے گا تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے, تو بارش کا جو کیچڑ ہے جس میں نالے وغیرہ کا پانی شامل نہیں ہے تو فقط بارش کا یہ کیچڑ, روڈ کا یہ کیچڑ یا بارش کا یہ کھڑا ہوا پانی یہ ناپاک نہیں ہے. تو اگر یہ یا اس کے چھینٹے آپ کے کپڑوں یا بدن پر لگ جاتے ہیں تو اس سے بدن یا کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے.
جی میرا نام محمد اقبال ہے, میرا تعلق جامع مسجد نور شاہ فیصل کالونی نمبر 3 سے ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص ہمیں مسجد میں عطیات کی شکل میں پیسے دیتے ہیں, مثال کے طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 1,00,000 روپے لے لیجئے اور اس کا سیمنٹ مسجد میں ڈالیے. ہوتا یہ ہے کہ سیمنٹ کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے 50,000-60,000 کی, باقی جو پیسے بچتے ہیں کیا وہ ہم مسجد کے بجٹ میں ڈال سکتے ہیں یا اس کا مسئلہ بتائیے. ہے
ماشاء اللہ یہ مسجد کمیٹی کے رکن ہیں اور ان کے سوالات اسی طرح کے آتے ہیں. پچھلے سلسلے میں ان کا تھا کہ کوئی اگر ہمیں امام کی سیلری میں سے کچھ پیسے دیتا ہے اور ٹائم پہ نہیں دیتا, اب ہم امام صاحب کو اسی طریقے سے کہ کیا کریں, اپنی طرف سے دیں یا کیا کریں, تو ابھی انہوں نے سیمنٹ کے حوالے سے وہ پوچھا ہے. تو کیا
ایک چندہ ہوتا ہے عمومی چندہ, جیسے ہماری مساجد کے اندر ڈبہ لگا ہوا ہوتا ہے اس میں چندہ آتا ہے, یا جمعے کے اندر جو جھولی پھیلائی جاتی ہے, یہ تو مسجد کے تمام کاموں میں خرچ اس کو کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک چندہ ہے جو کسی نے خاص مد میں دیا, کسی نے دیا کہ سر یہ پنکھوں کے لیے چندہ ہے, یہ سیمنٹ کی مد میں چندہ ہے, اب اس صورت میں جب بھی مخصوص مد میں چندہ دیا جائے گا تو وہ چندہ اسی میں استعمال ہو سکتا ہے. اب اس سے بچ جائے گا تو پھر آپ کو چندہ دینے والے کی طرف ہی دوبارہ رجوع کرنا ہوگا, اس سے رابطہ کرنا ہوگا کہ سر یہ آپ کے پیسے بچ گئے ہیں اس کا کیا کریں. اگر وہ کہتا ہے مجھے میرے بقیہ پیسے واپس کر دیں تو اسے واپس کرنے ہوں گے, وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اس کو کسی اور کام میں خرچ کر لیں تو پھر اس کے مطابق, اس کے کہنے کے مطابق, اس کی اجازت کے مطابق جہاں وہ کہے وہاں وہ پیسے خرچ کر سکتے ہیں. یوں بچا ہوا چندہ ڈائریکٹ مسجد کے جنرل چندے کے اندر آپ شامل نہیں کر سکتے. تو لہٰذا اولاً تو جب آپ کو دکھ رہا ہے 60,000 کا کام ہے سیمنٹ کا, تو آپ اس سے لیتے وقت یہ پوچھ لیں کہ بھائی یہ تقریباً 60,000 کا کام ہے, اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے, آپ 1,00,000 دے رہے ہیں تو آپ بتا دیں جو بقیہ پیسے بچ جائیں, ہم کوشش تو کریں گے کہ اکثر پیسہ آپ کا سیمنٹ میں استعمال کریں, لیکن اگر جو بچ جائیں تو ہم اسے کہاں خرچ کریں. تو اگر اجازت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے بچ جانے والا پیسہ جو ہے وہ آپ مسجد کے اور دیگر کاموں میں خرچ کر لیجئے گا تو ٹھیک ہے آپ اس کے اندر استعمال کر سکیں گے, لیکن اس سے اجازت بہرحال لینی ہوگی. اگر نہیں لی اجازت پہلے تو اب جانا پڑے گا اس سے اجازت لینے کی.
اجازت لینے کی. اور یہ بڑا ایک, ویسے جب میں اوور آل بات کر رہا ہوں ان کے لیے نہیں, کمیٹی ہو یا کوئی ویلفیئر ہو یا کوئی بھی شعبہ ہو, مدرسہ ہو, مسجد ہو, کچھ بھی پیسہ آ رہا ہے نا, تو وہ بھلے 2,00,000 کی ضرورت ہے اور اس نے 5 دیا کہ ٹھیک ہے تو یہ لے لیں گے
لے لیں گے,
اس کا انتظام نہیں اور یہ سوچیں گے نہیں کہ کل کو ہمیں اگر یہ بچے تو اس کی اجازت کے لیے وہ جانا پڑے گا, یا پھر شروع سے ایسی وسعت ہو.
جیسے کئی دفعہ سوال آتا ہے نا مسجد میں مسلح زیادہ ہو گئے, لوٹے زیادہ ہو گئے, ارے بھائی تو لیے کیوں تھے.
جی ہاں,
تو لیتے وقت تو جو ہے وہ منع کرنے کا تو مزاج ہی نہیں ہے نا کہ ہماری مسجد کو حاجت نہیں ہے اس کام کی, آپ کسی اور مسجد میں دے دیں.
دریاں بچھی ہوئی, قالین ہیں سردیوں کے سب میں, اب بھی اگر کوئی لائے گا کہ 10 دے رہی ہیں, ہاں دے دو بھائی
دے دیں.
اچھا اس کے بعد سوچ لیں گے اس کو کہاں رکھیں, اسٹور کہاں, ادھر کہاں, مسلح کتنے, قرآن پاک کتنے.
جی
ناظرین اکرام, دو باتیں یاد رکھیے, ایک تو آپ جس مسجد کے ساتھ یہ کرنا چاہ رہے ہیں تعاون کرنا چاہیے, اچھی بات ہے یہ, لیکن آپ خود یہ مشاہدہ کر لیں جب ایک اچھی رقم آپ دینا چاہ رہے ہیں اور یہ تو کتنا وہاں پہ کام کیا ہے. اگر آپ کی اس رقم کے بعد بھی ان کو کئی طرح کی ضرورتیں ہوں گی تو ٹھیک ہے آپ کی رقم بھی انشاءاللہ استعمال ہو جائے گی, لیکن اگر وہاں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے, دریاں بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, صحیح سلامت ہیں, اب آپ نے کہا نہیں یہ دریاں آپ اب یہ دریاں بچھا دیں, इसकी जगह ये दरियां बिछा दें, तो फिर आप उस मस्जिद को तरजीह दें कि जहां उस चीज़ की ज़रूरत है, कहीं पंखों की ज़रूरत है तो वहां पंखे इस्तेमाल, कहीं और कोई तामीराती है तो वहां पे उस चीज़ की आप हेल्प करें। यहां दूसरी बात अर्ज कर दूं कि जो लोग बड़ी कंडीशन लगा के ये कहते हैं ना कि हमारा पैसा सिर्फ इसमें खर्च करना है, तो ये खुद भी आजमाइश में और दूसरों को भी आजमाइश में डाल देते हैं। अब इसके इन्होंने कह तो दिया इन्होंने
जी,
एक मस्जिद का मामला आया कि भाई सरिया भी हो गया, सीमेंट भी हो गया, हम सब कुछ हो गया, लेबर के पैसे देने के लिए कोई तैयार नहीं। तो मैंने कहा जिन्होंने दिए उनको बोलो भाई ये काम आप कर लो। भाई कह रहे कि वो इजाजत ही नहीं मिल रही, सीमेंट उसने ओके किया है, सरिया फलाने किया है, ब्लॉक फलां जगह से आएंगे। अब जब हमने लेबर का खर्चा लगाया तो तकरीबन 25 लाख रुपए लेबर का वो पूरा आएगा, एक बिल्डिंग खड़ी होनी है, सब ये कहाँ से हमने।
जब तक लेबर के पैसे नहीं, वो जो सामान अगर आ गया है
वो भी बेकार,
वो जो बेकार हो रहा है, सीमेंट खराब हो रही है, सरिये पे जंग लग रहा है चीजों पे, तो वही बात है कि अच्छा बाज लोगों के बिला वजह के होते हैं। जैसे एक तो ये है कि आप किसी चीज के अंदर कलाम करें ना, किसी मद में भाई, जैसे आप कहें कि जनाब मस्जिद की तामीर के अंदर पैसा लगाना है, तो ये एक अफजल काम है ना कि हमेशा के लिए जो है वो इमारत जो है वो बाकी रहेगी। एक ये कि आप यूटिलिटी बिल दे रहे हैं तो भाई वो एक दफ़ा गया तो खर्च हो गया, तो अब आपने इमारत में जब पैसे लगाने की नीयत है तो ठीक है, लेकिन वही इन्हीं सरिये में लगाना है तो भाई सरिया अकेला नहीं खड़ा रहेगा सर, वो जो है वो सीमेंट और ब्लॉक के साथ ही खड़ा होगा,
ब्लॉक के साथ ही खड़ा,
उस दोनों चीजों को खड़ा करने के लिए मजदूर की मजदूरी भी जरूरी है। तो आप यूं तो दे देंगे भाई तामीरात के लिए जो है वो ये पैसा है, लेकिन इतना बिल्कुल जो है वो नीचे तक जो है ना वो एक एक चीज की तरफ के नहीं है ना, सिर्फ सीमेंट में, सिर्फ इसमें, सिर्फ इसमें, तो फिर वही जो आपने कहा कि बाद में जो है वो आजमाइश हो जाती है उसको इस्तेमाल करने वालों के लिए। फिर जहां देखें दीनदार लोग होंगे वो तो उस चीज को या तो संभाल के रख देंगे, आपका इंतजार करेंगे,
बहुत बढ़िया है,
मगर ये होते बहुत कम है। अमूमन जो मसाजिद की इंतजामिया होती है वो इस तरह के मसाइल से नावाकिफ होती है, तो फिर वो आपका पैसा कहीं ना कहीं वो खर्च कर देते,
खर्च कर देंगे और वो कहेंगे हमने कौन सा खुद किया,
हाँ मस्जिद में ही तो किया हमने, हालांकि वो गलत किया होता है। तो आपके उस चीज की वजह से बस औकात उनका अमल जो है ना वो गुनाह की तरफ जो है वो जा रहा होता है।
मैंने गुज़श्ता सिलसिले में भी कहा, मुझे जो एक मिसाल याद आई कि किसी ने मेहराब के लिए पैसे दिए थे कि मेरा पैसा ये लाख रुपए मेहराब में खर्च होगा। अब ना मस्जिद शहीद हो ना मेहराब बने, अच्छा मस्जिद कमेटी का कहना ये था कि हमारा जो सामने वाला हिस्सा है वो तो अभी उम्मीद भी नहीं है बज़ाहिर, और पीछे का हिस्सा हमारा काफ़ी वो है कि जैसे हमें वुज़ू खाना और ये वो सब चीज़ें, मस्जिद को बाहर से हमने खड़ा करना है, यही बारिशों के मामलात भी मानते हैं, तो थोड़ा सा ऊंचा करेंगे, सहन ऊंचा करेंगे, अगले के लिए अभी हमारे पास इस्तेता ताकत इतनी नहीं है, तो हमारे काफ़ी मामला। अच्छा वो तामीरात हो रही है, मुझे बता रहे हैं कि 12 साल हो चुके हैं भाई वो लाख रुपए रखा हुआ है
मेरा आपका
रखा हुआ है। अब मैं सोचने लगा कि 12 साल पहले अगर लाख रुपया दिया था तो उस वक्त सरिया या ये चीज़ें कितनी आसान थी, कितने काम हो जाते, तो इस तरह की कंडीशन लगाना जायज़ तो है, आपका पैसा आप लगा सकते हैं, लेकिन आपके अंदर ये फिर ये भी ख्वाहिश होनी चाहिए कि मेरा पैसा बर वक्त खर्च भी हो जाए, वो ज़रूरत भी ऐसी है, तो फिर आप कंडीशन लगा के, या हम कई मरतब कंडीशन लगा के ही आपसे पैसे लेते हैं या आप देते हैं कि ये हमें जो आम खैरखाई है जिसके अंदर यहाँ पर लंगर की सूरत में, नियाज की सूरत में वक्तन फ़क्तन इज्तिमात होते हैं तो पैसा होता है तो उसमें वो जा रहा होता है, वो उसी अकाउंट में, खुदामुल मसाजिद है तो उसी में, मदरसतुल मदीना है तो उसी में, अच्छा वेलफेयर के ये काम है FGRF तो ये पैसा उसी में जाता है, ये ठीक है। लेकिन जहाँ ऐसी ख़ास कोई आपने सूरत बयान की और अभी वहाँ ज़रूरत भी नहीं है, तो फिर आप देख लें कि या वो गुनाहगार हो जाएंगे जिन्होंने किसी उल्ट जगह पे खर्च कर दिया, या फिर आपका पैसा पड़ा रहेगा और वो इस्तेमाल में भी नहीं आएगा, तो इसका ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। मजीद कौन
जी साहब से मेरा ये सवाल है, मस्जिद में पंखे लगे हुए हैं, अब उधर वहाँ नए पंखे लगा रहे हैं, तो ये पुराने पंखों का क्या करें, ये भी बहुत सारे पंखे हैं, जवाब भी नए फरमा
चलें।
ये जो नए और पुराने पंखों का, ये भी इसमें भी बसता होगा, देखते ये है कि पुराने पंखे वाकई अब काबिल इस्तेमाल नहीं रहे, या वो अब उनकी वर्किंग कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो अपना जो हवा वाला काम परफॉर्म करते थे वो तरीके से मुताबिक हो, और बनवाने में और पैसा लगना है या वो क्वालिटी नहीं आनी, इस बुनियाद पर तब्दीली है। और एक ये है कि नहीं जनाब कोई नया पंखा आया तो एक साहब ने वो डोनेट कर दिए, पिछले जिन लोगों ने लगाए उन्होंने भी सवाब के लिए लगाए थे, तो उनकी क्यों उतारे जाएँ। तो अगर वाकई तो देखें ज़रूरत है कि पुराने पंखे जो है वो काफ़ी नहीं हैं, अपनी परफॉर्मेंस के अतबार से वो जो है वो काम नहीं कर पा रहे, तो अब इस सूरत में दो हुक्म हो सकते हैं। या तो वो पंखे किसी ने दिए होंगे या पंखों की मद में ही पैसा दिया होगा, तो इस सूरत में तो आपको उसी शख्स की तरफ रुजू करना होगा कि सर अब ये पंखे काबिल इस्तेमाल नहीं, अब बताएं इसका हम क्या करें। अब अगर वो इजाज़त दे देता है कि ठीक है इसको बेच के इसके पैसे मस्जिद में लगा दो या नए पंखे इनसे खरीद लो, तो उस तरफ जो है वो जाएंगे। और अगर जो है वो पैसे मस्जिद के उमूमी चंदे से खरीदे गए थे वो पंखे, तो उसे बेचकर वो पैसे उमूमी चंदे में ही डाले जा सकते हैं। अगर किसी शख्स ने दिए थे और अब उसका पता भी नहीं है, अच्छा उस शख्स का अगर इस तौर पर पता है कि वो इंतकाल कर गया है लेकिन पीछे उसके वरासा मौजूद है, तो उसके वरासा से रुजू करना पड़ेगा, भैया आपके वालिद मरहूम ने ये पंखे दिए थे मस्जिद को, अब मस्जिद के अंदर ये जो है वो ख़राब हो गए हैं ये पंखे और अब ये चलने के काबिल नहीं है, तो अब बताएं कि इन पंखों का हम क्या करें। तो वरासा की वो मिल्क के ऊपर जो है वो लौटेंगे अगर वो काबिल इस्तेमाल नहीं है, और फिर वो वरासा चाहे उसे बेच दें या तमाम वरासा अकल बालिग हैं तो वो इजाज़त दे दें कि ठीक है आप इसको बेच कर इसका पैसा मस्जिद में ही खर्च कर लें। अगर कोई ऐसी सूरत हो कि जनाब पता ही नहीं, जैसे कभी हो सकता है कि चंदा कर लियो इमाम साहब ने जुमे के अंदर के भाई पंखों के लिए ये चंदे की झोली फेर रही है, इसके अंदर पंखे के लिए पैसे डाल दें, तो अब अंडरस्टूड सी बात है पता नहीं कि ये किसका पैसा है, लेकिन ये पता है कि पैसा सिर्फ पंखे के लिए जमा किया गया मद्दे मखसूस का चंदा है, तो अब इस सूरत के अंदर इसको बेच कर इन पैसों से पंखे ही जो है वो खरीदे जाए, जो नए पंखे खरीदने हैं उसके अंदर ये पैसा इस्तेमाल किया जाए कि जिस पैसे का जो जहाँ से वो पैसा आ रहा है जो पंखे बेचकर, तो उसको अगला भी उन्हीं पैसों के अंदर हत्ता इम्कान खर्च किया जाए उसी मद में, कि अगर पंखे के लिए है या और जिस भी चीज़ के लिए जो है वो है तो उसी मद में खर्च किया जाए।
ठीक है नाज़रीन किराम, आपने प्रोग्राम मुनासा किया, अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। कई इस तरह के शरी मसाइल जब मौजू चलता है तो जहन में आ रहे होते हैं, तो आप दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का नंबर स्क्रीन पर ये आप इसे नोट करें और अपने पास रखिए। सुबह 10 बजे से लेकर ये 4 बजे तक, 10 बजे से लेकर 4 बजे तक ये नंबर ऑन होते हैं, इस पर आप अपने दीनी शराई मसाइल वो बराह रास्त पूछ सकते हैं। जिन शहरों में दारुल इफ्ता अहले सुन्नत बाकायदा मौजूद हैं तो कोशिश कीजिए दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में जाएँ, ताकि आपको इन चीज़ों के जब तहरीरी जवाब मिलेंगे तो ये आपके लिए भी एक बेहतर होगा। अपनी एक फ़ाइल बना कर रखें मस्जिद के नाम के कि हमने इस तरह की ये शरीर रहनुमाई ले ली, तो वो उसके अंदर आपको ही फ़ायदा होगा। कल को आप नहीं भी होंगे कमेटी में तो जो दूसरी कमेटी होगी या जो भी खिदमत कर रहा हो तो उसको भी एक फ़ायदा पहुँचेगा और इंशाल्लाह बेहतरी ही आएगी, इससे बहुत बेहतरी की तरफ मामलात वो चलेंगे, ताकि हम जो काम सवाब की नीयत से कर रहे हैं अल्लाह की रहमत से इंशाल्लाह उस पर कुछ सवाब भी मिलेगा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। आमीन। जाहिर नबी जनाबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
जाने मसाइल तो उलमा से पूछे, ये हुक्म मुबीन है हमको रब से।